بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کے ہم قسط نمبر 162 شروع کرنے جا رہے ہیں. حدیث کیا ہے یہ موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی 27ویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب بڑی تفصیلی تبیین پر بحث ہوئی ہے. تین چیزیں بڑی شرح وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں کہ تبیین کے لفظ کو دو پہلو سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک ایضاح کسی چیز کو واضح کرنا اور دوسرا شرح وضاحت. دوسری یہ کہ قرآن مجید میں بھی جہاں پر یہ لفظ آیا ہے اسی مفہوم کے اندر آیا ہے. اور تیسری یہ کہ کسی قسم کا نسخ, تغیر تقیید, تخصیص, تاکید اور تبدل اس میں شامل نہیں ہے. ہم سب آپ سے جب ہم نے گفتگو کی تو آپ نے اس لفظ کو کن کن پہلوؤں سے استعمال کیا جاتا ہے, بالخصوص ان آیات میں جس سے استدلال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منصبی ذمہ داری تھی کہ آپ دین کی تبیین کریں. مفسرین کا حوالہ دیا, اس کے اندر تبری بھی زیر بحث آئے, زمخشری بھی زیر بحث آئے, رازی بھی زیر بحث آئے, ابن کثیر بھی زیر بحث آئے. تبری اور زمخشری نے اس لفظ کو پہلے معنی کی تعین سے لیا ہے اور یہ بتایا کہ یہ ایزا کے معنی میں. اس پر تین اعتراضات کیے گئے, ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. کہا گیا ہے کہ تبری نے جب لتبین الناس کو لتعرفہم کہہ کر بیان کیا تو خود اپنی تفسیر کے مقدمے میں جہاں پر وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کی تعین کیسے ہوگی تو پہلی بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جو معنی کی تعین کرے گا. دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر جبریل کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کی روشنی میں کرتے تھے. اور تیسری یہ کہ قرآن مجید میں جو چیزیں مجمل ہیں, غیر واضح ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان کرتے تھے. خام صاحب, جو کچھ تبیین کا مفہوم آپ نے مراد لیا ہے, کہا گیا کہ تبری کے نزدیک وہ چیز نہیں ہے.
فارسی کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا, رشتے اول چون حد میں مار کج تا سریا مید روت دیوار کج. پہلی اینٹ اگر غلط رکھ دی ہے تو اوپر تک ساری تعمیر غلط ہو جائے گی, ٹیڑھی ہو جائے گی. اس بحث میں خشتے اول کیا ہے؟ اس میں خشتے اول یہ ہے کہ لفظ بیان یا تبیین کے دو معنی کو پہلے الگ الگ سمجھا جائے. میں نے جب یہ بحث شروع کی تھی تو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بیان اور تبیین کا لفظ ایک تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم اظہار الشے سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی کسی چیز کا ظاہر کر دینا. یہی چیز لازم میں جائے گی تو کسی چیز کا ظاہر ہو جانا. اس کے برخلاف یہی لفظ ایک دوسرے پہلو سے اظہار و ماکس الشے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب اس کو ہمارے ائمہ اصول واضح کرتے ہیں تو اظہار الشے کا تعلق اگر کسی کلام سے ہے تو وہ کہیں گے کہ اب یہ اظہار مدعا کے معنی میں ہے, اظہار المقصود کے معنی میں ہے. یعنی میرا ایک مدعا ہے, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے اس کا اظہار کر دیا ہے, اس کے لیے لفظ بیان استعمال ہوگا. جیسے کہ قرآن مجید نے پورے قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ھذا بیان للناس,
ٹھیک.
وہاں ظاہر ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو گئی ہے وہ اس کے تحت آ گئی. اس میں نسخ بھی ہے, اس میں تغیر بھی ہے, اس میں تبدیلی بھی ہے, اس میں وضاحت بھی ہے, اس میں شرح بھی ہے, اس میں ابتدائی احکام بھی ہے, ہر چیز اس میں آ گئی ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے اظہار و مافش ہے. اس کو عام طور پر اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ یہ اظہار المعنی ہے یا ایضاح المعنی ہے. کس کے لیے؟ للمخاطب. یعنی مخاطب کے لیے آپ نے کسی چیز کے مضمرات کو کھول دیا ہے, اس کے معنی کو بیان کیا ہے, اس کی حقیقت واضح کی ہے. تو یہاں پہلے سے کوئی چیز موجود ہوگی, اس کا اظہار کیا جائے گا. یہ دو الگ الگ معنی ہیں. ہمارے ناقدین کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ وہ اس بنیادی بات کو سمجھے بغیر ایک کے بعد دوسرا مضمون لکھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر چیز خلط پلط ہو گئی ہے. اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے فاضل عزیز مولانا عمار خان ناصر نے جب ان کی تنقیدات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ آپ نے کیا کھچڑی پکا لی ہے. یعنی اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ چاول اور دال کو الگ الگ کر کے دکھایا جائے,
ٹھیک.
یہ کیا عجائب و غرائب تخلیق کر دیے ہیں. یہ کس پہلو سے کہا ہے؟ اسی پہلو سے کہا.
اچھا, خلط مبس.
یعنی جب آپ نے ایک لفظ کے دو معنی میں استعمال کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا تو کوئی چیز بھی آگے واضح نہیں ہوگی,
ٹھیک,
اور آپ کے یہاں سے اعتراض پر اعتراض صادر ہوتا چلا جائے گا, اور جو مثالیں آپ پیش کریں گے وہ سب بھی اسی خلط مبحث کا عنوان بن کر رہ جائیں گے. اندازہ کیجئے نا, میں ایک مثال سے اپنی بات سمجھاتا ہوں.
ٹھیک,
ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان میں چشمہ اس عینک کو بھی کہتے ہیں, اور اس کو بھی جہاں سے پانی پھوٹ کر بہ نکلتا.
ٹھیک,
اب میں چشمے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ اوصاف ہونے چاہیے, یہ صفات ہونی چاہیے. میرا مخاطب کیا کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے تو چشمے کے بارے میں پڑھا اس سے پانی بھی پھوٹ جاتا ہے, میں نے تو چشمے کے بارے میں پڑھا اس میں مٹی بھی ہوتی ہے.
جی,
تو میں اب اس کو کس طرح یہ سمجھاؤں کہ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, ان دو معنی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. یہی معاملہ بیان اور تبیین کا ہے.
ٹھیک,
یعنی یہ دو الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جب یہ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر تفسیر کرنی ہو, کسی آیت کا مدعا بیان کرنا ہو, کوئی اصول قائم کرنا ہو, جب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو پہلے یہ بات واضح کی جائے گی کہ ہم اسے کس معنی میں استعمال
کریں. یہاں کیا چیز پیش نظر ہے,
یہاں کیا چیز پیش نظر ہے.
ٹھیک,
ذرا ایک نظر اس بحث پر ڈالیے جو ہم اس سے پیچھے کر چکے ہیں اور بڑی وضاحت سے کر چکے ہیں. وہاں میں نے پہلے لغت سے بتایا کہ لفظ کے معنی کیا ہے, پھر یہ بتایا کہ قرآن مجید میں یہ کس طرح استعمال ہوا ہے, کہاں یہ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی اظہار الشے کے معنی میں, کہاں یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی اظہار و معافی الشے کے معنی میں. پھر آپ کے سامنے میں نے وہ پوری تنقیح رکھ دی تھی جو ابن عاشور نے کی ہے.
جی,
اور یہ بتایا تھا کہ دیکھیے لفظ کو اگر اس طرح جملے میں رکھا جائے گا تو اس کی ترجیح ہو جائے گی, اور اس طرح رکھا جائے گا تو دوسری چیز کی ترجیح ہو جائے گی. پھر خود اپنی ترجیح کے دلائل بیان کیے تھے. پھر عرض کر دوں کہ بحث وہیں سے شروع کی جائے گی کہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. میں نے اس وقت بھی یہی کیا, اور 42 سال پہلے جب یہ بحث کی تھی تو اس وقت بھی دیکھیے کہاں سے بات شروع کی تھی. میں نے لکھا تھا تبیین عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے, یہ اپنے مفعول کے ساتھ آئے تو اس کے معنی محض بیان کر دینے کے بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھیے محض بیان کر دینے کے بھی ہوتے ہیں اور واضح کرنے کے بھی. آیا زیر بحث میں یہ ما نزل الیہم کی طرف متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے, اس لیے دوسرے معنی مراد لیے جائیں جو بالعموم لوگوں نے لیے ہیں, تو یہاں اس کا مفہوم ٹھیک وہی ہوگا جس کے لیے ہم لفظ شرع بولتے ہیں.
ٹھیک,
یہاں کیا بات واضح ہوئی, یعنی پہلی بات ہی یہ واضح
کہ دو الگ الگ پہلو ہیں,
کہ لفظ کے دو الگ الگ معنی ہیں اور ان میں سے ایک معنی میں نے پہلے بیان کیے, پھر دوسرے معنی بیان کیے, پھر یہ کہا کہ چونکہ لوگوں نے بالعموم دوسرے معنی لیے ہیں. جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہمارے ہاں رازی ابن کثیر دوسرے ہی معنی میں اس لفظ کو لے رہے ہیں, اور بعد میں ائمہ اصول نے بھی اسی کو اختیار کر لیا ہے, تو میں اسی کے حدود اب واضح کروں گا کہ جتنی بحث ہم کر رہے ہیں وہ تبیین کے کس مفہوم کے حدود بیان ہو رہے ہیں. وہ شرع وضاحت کے معنی میں جب یہ آتا ہے, یعنی پہلے سے ایک کلام موجود ہے, پہلے سے کوئی چیز موجود ہے, اس کے مضمرات کھولنے ہیں, اس کو واضح کرنا ہے, اس کی حقیقت بیان کرنی ہے. جب یہ اس معنی میں آئے گا تو پھر نہ اس میں نص ہو سکتا ہے, نہ اس میں تغیر ہو سکتا ہے, نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, نہ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. پھر یہ متکلم کے مدعا کی وضاحت, یعنی وہ لفظ کے لحاظ سے ہو, وہ جملے کی تعریف کے لحاظ سے ہو, وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے ہو, وہ کسی عرف کی رعایت سے ہو, وہ اس کے عقلی تقاضے بیان کر کے جس طرح قیاس کیا جاتا ہے اس کے اطلاقات کو بیان کر رہا ہو, ہر صورت میں یہی اس کے حدود ہوں گے. یہ بات واضح ہو,
بالکل واضح.
اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اب ذرا آئیے کہ طبری نے کیا کیا ہے اس پر. طبری نے پہلے جہاں تفسیر کی ہے وہاں اس کے معنی بیان کیے ہیں, اور وہاں الفاظ یہ ہیں کہ لِتُعَرِّفَهُمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ.
جی,
یعنی یہ یاد دہانی یا یہ الذکر, اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے, اس لیے نازل کیا ہے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیں, اس سے لوگوں کو آگاہ کر دیں. لِتُعَرِّفَهُمْ یعنی تعریف, اعلام, اظہار.
ٹھیک,
یہ معنی انہوں نے کیے ہیں. گویا پہلے معنی لیے
ایزا والے،
ایزا کے، ایزا اس شے کے معنی یا اظہار اس شے کے معنی لیے ہیں، دوسرے معنی نہیں لیے.
ٹھیک.
جب انہوں نے دوسرے معنی نہیں لیے تو الفاظ بھی اس کے لحاظ سے استعمال کیے ہیں، یعنی تعریف کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے آگاہ کرنا. میں نے ایک بات کہی، میں نے گویا اپنے مدعا سے لوگوں کو آگاہ کیا اور آپ نے میری بات سنی اور سن کر لوگوں تک پہنچائی، تو آپ نے میری بات سے لوگوں کو آگاہ کیا، گویا میری بات کی تبلیغ کی، جس کو امام فراہی نے تبلیغ کے لفظ سے ادا کیا.
جی.
اور اسی طرح ابن عاشور نے بھی اس کے لیے یہی لفظ تبلیغ استعمال کیا.
ٹھیک.
اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کی تبلیغ کی گئی، جس چیز سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا، وہ چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ سورہ نحل میں پھر ایک مرتبہ دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو وہ چیز کیا ہے؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اس میں راجے کو کھول دیجئے تو گویا یوں ہوگا کہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فِيهِ.
ٹھیک.
یہ یاد دہانی ہم نے نازل کی ہے، اس میں جو چیز ہم نے نازل کی ہے لوگوں کے لیے، اس کو ان تک پہنچا دیا جائے، اس سے ان کو آگاہ کر دیا جائے. یہ تو آیت کے معنی ہوئے.
معنی ہوئے.
وہ چیز اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے.
ٹھیک.
کس کس صورت میں موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے، ایک تو وہ اس کے محتویات و مشمولات ہیں، اس میں وعد ہے، اس میں وعید ہے، اس میں امر ہے، اس میں نہیں ہے، وہ سب چیزیں جو قرآن میں بیان ہوتی ہیں، یعنی اس کا کانٹینٹ مراد ہوگا. دوسرے یہ کہ وہ جس صورت میں ہمارے پاس ہے اس میں اللہ کی آیات ہیں، پھر ان آیات کو صورتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. قرآن مجید کی جب تفسیر کرنے کا مرحلہ آئے گا تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جو شخص بھی تفسیر کرنا چاہتا ہے یا قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے اور اس کی شرح لکھنا چاہتا ہے، جیسے کہ ہمارے علماء لکھتے ہیں اور جیسے کہ طبری نے لکھی ہے، تو خود اس کتاب کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. طبری نے کچھ مقدمات لکھے ہیں، اسی مقدمے کی عبارت انہوں نے پیش فرمائی ہے.
جی.
وہ مقدمہ کس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے؟ یعنی یہ قرآن ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنچا دیا ہے، اس میں جو دین بیان ہوا ہے وہ بھی پہنچا دیا ہے. یہ جب ہم تک پہنچا ہے اور اب ہم قرآن مجید کی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں یا اس کے معنی کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی تاویل کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس میں مطالب کس پہلو سے آئیں گے. تو وہ مطالب کے وجوہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کتاب کا حصہ بنے ہیں. جب وہ یہ بیان کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک تفسیر کرنے والے کے لیے پہلا سوال ہے جس کا اس کو جواب دینا چاہیے.
بالکل.
یہ میں بھی دوں گا، یہ طبری بھی دیں گے، یہ زمخشی بھی دیں گے، یہ رازی بھی دیں گے، ہر مفسر دے گا اور قرآن مجید کا ہر معلم اس پر گفتگو کرے گا. میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر کے اپنا زاویہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے اگر اپنے طلباء کو یہ بتانا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت بیان ہوئی ہے، اللہ کی آخری کتاب کی حیثیت سے بیان ہوئی ہے، تاہم اسلوب انذار کا اختیار کیا گیا ہے. یہ گویا میں نے قرآن مجید کے کانٹینٹ کا تعارف کرا دیا. میں اگر اس سے آگے جاؤں گا تو یہ بھی بیان کر دوں گا کہ اس میں جو کچھ واضح کیا گیا ہے، علم کا تزکیہ بھی ہے اور عمل کا تزکیہ بھی ہے. علم کے تزکیے میں عقائد زیر بحث آ جائیں گے، عمل کے تزکیے میں شریعت زیر بحث آ جائے گی. میں اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات بتا دوں گا کہ یہ چیزیں ہیں جو ہماری شریعت میں بیان ہوئی ہیں. جیسے میں اگر کبھی بیان کرتا ہوں تو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں تطہیر بدن کے احکام ہیں، اس میں تطہیر خورونوش کے احکام ہیں، اس میں تطہیر اخلاق کے احکام ہیں، اور سب سے بڑھ کر عبادات. ایسے بیان کیا؟
بالکل ایسے.
تو یہ گویا مشمولات ہیں ما نزل الیہم، یہ اس کے محتویات ہیں، یہ اس کا کانٹینٹ ہے. یہ پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز میں یہ بتاؤں گا کہ اس قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں.
ٹھیک.
ایک محکمات ہیں، دوسرے متشابہات. یہ بات قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں خود بیان کر دی.
بالکل.
میں یہ بتاؤں گا کہ محکمات کے معاملے میں اگر کوئی شخص عربی زبان سے واقف ہے اور عربی زبان سے واقف ہونے کے معنی کیا ہے اس کو اچھی طرح اس نے سمجھ لیا ہے اور پورے علم کی تاریخ اس کے سامنے موجود ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ ان محکمات کے مدعا اور مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔
ٹھیک،
متشابہات کے بارے میں میں اپنا نقطۂ نظر اس طرح واضح کروں گا کہ یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نادیدہ عالم کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہے۔
ٹھیک،
ان کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کے معنی تو اسی طرح سمجھ لیے جائیں گے جس طرح محکمات کے سمجھے جاتے ہیں، اس میں کوئی تردد نہیں ہوگا، یعنی وہی چیزیں یہاں بھی درکار ہوں گی، وہی عربی زبان کا علم، وہی اس کے پس منظر کی چیزیں جو وہاں چاہیے وہی یہاں بھی چاہیے۔
ٹھیک،
لیکن ان کا مستاق کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اگر جنت کے بارے میں کوئی بات بیان کر رہا ہے تو حقیقت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
صحیح،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کسی کو بتائی بھی نہیں ہے، نہ جبریل امین کو نہ اپنے کسی پیغمبر کو، یہ قرآن نے خود واضح کر دیا ہے۔ میں یہ بتاؤں گا،
پہلے بتائیں گے آپ،
ہمارا علم اس کے ساتھ ایک تیسری چیز کو شامل کرتا ہے، وہ اگرچہ جزوی ہے، وہ محکماتی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ تیسری چیز بن جاتی ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اور محکمات میں کچھ آیتیں، چند آیتیں، دو چار آیتیں ایسی ہیں جن کو مجمل مفتقر الی البیان کہنا چاہیے،
مطلب
یعنی ان میں ایک حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ حکم کس چیز کے بارے میں دیا گیا ہے، وہ چیز اصل میں ہے کیا، اس کی کیا صورت بنتی ہے، یہ نہیں بتایا گیا،
یعنی غیر واضح ہے حکم۔
جیسے مثال دیتے ہیں نا، وہ کہا گیا ہے کہ صلاۃ کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرو، مخاطبین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے، یعنی اگر وہ لغت کی مراجعت کریں تو ان کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ صلاۃ سے قرآن کیا چاہتا ہے، کس چیز کا اہتمام چاہتا ہے، اسی طرح زکاۃ سے اس کی مراد کیا ہے، وہ یہ معلوم نہیں کر سکتے۔ جب وہ یہ معلوم نہیں کر سکتے تو یہ وہ مجمل چیز ہے، یعنی ایک چیز کو بالاجمال بیان کر دیا گیا ہے، اس کا اب مستاق کیا ہوگا یہ بیان ہمارے سامنے نہیں آیا،
یعنی تفصیلات نہیں پتا ہمیں،
اور جب نہیں آیا تو ہم محتاج ہیں، یعنی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔
ٹھیک،
مفتقر الی البیان، اب اس کی وضاحت آنی چاہیے، اس کی تفسیر آنی چاہیے، یعنی یہاں قرآن مجید کا ایک بیان تو سامنے آ گیا ہے لیکن اس کی تفسیر، اس کی شرح، اس کی وضاحت یہ الفاظ میں نہیں کی گئی۔
ٹھیک،
اس کے لیے پھر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے جس نے قرآن نازل کیا۔
اچھا،
تو مفتقر الی البیان کا مطلب ہے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ ہمارے ہاں ہمارا علم بالعموم کہتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مدرسہ فراہی میں جب ہم نے اس معاملے کو باقاعدہ طریقے سے بیان کیا ہے تو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن میں اس طرح کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے یہ ہمارے ڈسکورس میں تو مسئلہ ہی ختم ہو گئے۔
ٹھیک،
ہم تو وہی بات کہیں گے جو سورہ آل عمران میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں دو ہی طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات، دوسرے متشابہات، اور دونوں کے بارے میں بھی یہ بتا دیں گے کہ محکمات تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور متشابہات میں کیا چیز سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی ان کے معنی کیا بات کہی گئی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، ادنا تردد کے بغیر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ الفاظ کے معنی ہیں، لیکن ان کا مصداق وہ بہرحال جب ہم اس عالم کو دیکھیں گے اسی وقت سامنے آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے ان کی حقیقت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں بیان کی ہے نہ اپنے پیغمبر کو بتائی ہے، وہ اللہ کا علم ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، جب وہ چیز سامنے آئے گی تو اس وقت اس کو میں بھی جان لوں گا اور آپ بھی جان لیں گے۔
ٹھیک،
ہم اس کو اس طرح بیان کریں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ مجمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ہمارے علم میں وہ چیز موجود ہے، ہمارے علم سے مراد ہمارے مسلمانوں کے علم کی روایت۔
ٹھیک،
وہ موجود ہے۔ تبری کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی ملا ہے، یعنی ما نزل الیہم، وہ جس سے پیغمبر نے آگاہ کیا ہے، وہ آگاہ کرنے ہی کے معنی میں لفظ کو لے رہے ہیں۔
ٹھیک،
پیغمبر نے آگاہ کیا ہے، پیغمبر نے اس کو پہنچایا ہے، پیغمبر نے اس کی تبلیغ کی ہے، شرح و وضاحت کے معنی میں لے رہے ہیں۔
ٹھیک،
جب پہنچایا ہے تو پہنچاتے وقت پھر اس مجمل کا کیا ہوا، یعنی یہ تو پہنچ گیا لفظ پہنچ گیا, لفظ کو ہم پڑھ لیں گے, تلاوت کر لیں گے
جی,
اس سے ثواب حاصل کر لیں گے, عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ یہ تو مفتکر البیان ہے, اس کو پس منظر میں رکھیے. اس کو پس منظر میں رکھ کر وہ اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تاویل اگر کرنی ہے یا تفسیر کرنی ہے تو اس کے وجوہ مطالب کو کس کس پہلو سے دیکھنا ہوگا. اس کے لیے انہوں نے تین آیات کا انتخاب کیا ہے. یہ تین آیتیں ہیں, پہلی آیت وہی ہے سورہ نحل کی آیت 44
ٹھیک,
جس پر ہم یہ ساری بحث کر رہے ہیں. دوسری نحل کی آیت 64, دونوں کے مدعا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور تیسری آل عمران کی آیت 7,
اچھا,
جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں, ایک آیات محکمات اور دوسرے آیات متشابہات. طبری یہاں یہ تینوں آیتیں اس لیے نقل نہیں کر رہے کہ تبینہ یہاں تفسیر کے معنی میں چلا گیا ہے. فاضل ناقد نے آگے تفسیر کا لفظ دیکھا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ما نزل الیہم میں کیا کچھ شامل ہے.
اچھا,
چنانچہ دیکھیے انہوں نے تینوں آیات نقل کر کے آگے لکھا ہے فقط تبینہ بے بیان اللہ جل ذکرہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ یہاں واضح کیا ہے اس سے کیا حقائق سامنے آئے, اس سے اس قرآن کے بارے میں تین چیزیں سامنے آئیں. ان تین کو انہوں نے اپنی ترتیب سے بیان کیا ہے. میں تفہیم مدعا کے لیے اس ترتیب کے خلاف نیچے سے بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ اس قرآن کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کو کوئی شخص جو عربی زبان سے واقف ہے سمجھ لے, یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. دیکھیے اس کو کیسے بیان کیا, وَأَنَّ مِنْهُ, یہ الفاظ ذہن میں رکھیے, وَأَنَّ مِنْهُ, یعنی مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ میں کیا کچھ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں, مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ كُلُّ ذِي عِلْمٍ بِاللِّسَانِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنِ, یعنی جس کو ہر وہ شخص سمجھ لیتا ہے اس کی تاویل معلوم ہو جاتی ہے, اس کو اس کے معنی واضح ہوتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہے, جو اس زبان سے واقف ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے.
ٹھیک,
اس زبان کا بولنے والا ہے, اس زبان کا سمجھنے والا ہے. آگے انہوں نے اس کی کچھ تفصیلات کر دی. یہ ایک چیز ہوئی وَأَنَّ مِنْهُ. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, وَأَنَّ مِنْهُ مَا لَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, اور دوسرے یہ کہ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جن کی تعویل, جن کی حقیقت, جن کے معنی, جن کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کیا ہیں؟ آیات متشابہات. آگے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہو گئیں
جی.
اس کے بعد انہوں نے اس تیسری کو موضوع بنایا ہے جو میں تمہیدی بحث میں بتا چکا ہوں, یعنی مجمل کی تفسیر.
اچھا,
میں نے عرض کیا تھا
جی ان کو ایک مسئلہ,
ہمارے زاویہ نظر سے تو قرآن مجید میں دو ہی طرح کی آیات ہیں, محکمات ہیں متشابہات ہیں, لیکن ہمارا علم, روایتی علم محکمات میں چند آیات کو مجمل قرار دے کر ایک تیسری قسم اس میں اضافہ کر دیتا ہے. وہ تیسری قسم ہے جس کو انہوں نے سب سے پہلے بیان کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مما انزل اللہ من القرآن علی نبیہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے جو کچھ اپنے نبی پر نازل کیا ہے ان میں وہ چیزیں بھی ہیں. یعنی پہلے کیا بیان کیا, وہ چیزیں جن کو سمجھنے کے لیے, جن کی تاویل کے لیے, جن کی تفسیر کے لیے عربی زبان سے واقفیت کافی ہے, وہ چیزیں جو امور متشابہات ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں
جی,
اور اب وہ چیزیں ما لا یوصل الى علم تاویلہ الا بیان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
جی,
یعنی یہ کیا چیزیں ہیں, وہ جن کی تاویل تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ پھر اللہ کا رسول ہی بتائے کہ ان کا مدعا کیا ہے.
ٹھیک,
یعنی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. عربی زبان کا جاننا کافی نہیں ہے, قرآن مجید کے علم سے واقف ہونا کافی نہیں ہے, پورے قرآن کو لفظ لفظ پڑھ ڈالنا کافی نہیں ہے, یہ تو جس پر نازل ہوا ہے وہی بتائے گا. کہتے ہیں وَذَلِكَ تَعْوِيلُ جَمِيعِ مَا فِيهِ, اب جو کچھ وہ بتائے گا یعنی مجمل چیزیں وہ آگے بیان کر دیں گے اس کو، جو کچھ وہ بتائے گا اس میں پھر سارے ہی پہلو زیر بحث آئیں گے۔ میں نے مثال دی تھی نا کہ جیسے صلات
زکات،
اب صلات ہے زکات ہے تو اس میں ہر چیز زیر بحث آئے گی، یعنی صلات میں فرائض کیا ہیں، اس کی رکعتیں کیا ہیں، اس سے متعلق احکام کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں مندوب ہیں، کیا چیزیں مستحب ہیں، سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ دیکھیے اس کی تفصیل کرتے ہیں، کہتے ہیں وذالک التاویل جمیع ما فیہ من وجوہ امرہ واجبہ و ندبہ و ارشادہ و صنوف نہیہ و وظائف حقوقہ و حدودہ و مبالغ فرائضہ و مقادیر اللازم بعض خلقہ لبعض و ما اشبہ ذالک من احکام آیہ۔ یعنی اس ذیل کی جتنی آیتیں ہوں گی، یعنی جن میں مجمل طریقے سے ایک حکم دے دیا گیا ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ یہ بتایا جائے گا کس کے لیے یہ حکم ہے، کس کے لیے نہیں ہے۔ اگر کچھ بندے اس کے مکلف ہیں تو ان کو واضح کیا جائے گا، کچھ نہیں ہے تو اس کو واضح کیا جائے گا۔ ان میں کیا چیز ایسی ہے جو مندوب ہے، کیا چیز ایسی ہے کہ جس میں صرف استحباب ہے، یہ سب چیزیں واضح ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کا پیغمبر بتائے گا۔ التی لم یدرک علمها الا ببیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامته۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کے علم تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ کا رسول ہی اپنی امت کو بتائے کہ صلات کا کیا مطلب ہے، زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مصداق ہے، وہی بتائے، ورنہ ہمارے پاس ان کے علم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔
ٹھیک۔
وَحَاذَا وَجْهٌ لا یجوز لأحد القول فیہ۔ یہ قرآن مجید کا وہ پہلو ہے جس میں کسی کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات کرنا جائز ہی نہیں، یعنی میں یا آپ نہیں بتا سکتے کہ میرے نزدیک صلات کا مصداق یہ ہے، نہ آپ بتا سکتے ہیں، الا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو تعویلہ، الا یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ یہ اس کی تعویل ہے۔ یہ واضح ہو گیا،
واضح،
یعنی یہ وہ مجمل احکام ہیں جو مفتقر الی البیان ہے۔ طبری نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کا مدعا کیا ہے، ان کا مصداق کیا ہے، جس وقت ما نزل الیہم کو اللہ کا پیغمبر پہنچائے گا۔ بیان کے معنی وہی ہیں، پہنچانا، آگاہ کرنا۔ جب پہنچائے گا تو کیا پہنچائے گا؟ وہ حصہ بھی پہنچائے گا جس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
ٹھیک۔
وہ بھی پہنچائے گا جو متشابہات کو بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں متنبہ رہو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔
ٹھیک۔
اور وہ بھی پہنچائے گا جو مجمل ہے، اس کی شرح و وضاحت بھی ساتھ ہی پہنچا دی جائے گی۔
اچھا،
یہ شرح و وضاحت ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو طبری کے الفاظ میں دی جاتی ہے۔ پیغمبر کو جبریل جب پہنچا دیتے ہیں تو جس طرح وہ یہ حکم آپ کو پہنچاتے ہیں کہ اقم الصلاۃ، اسی طرح اس کا یہ مدعا بھی بتا دیتے ہیں۔
یعنی وہ جو شرح وضاحت ان تک پہنچی ہے، اسی شرح وضاحت کو آگے منتقل کر دیتے ہیں،
اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں، یعنی بیان کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔
وہاں کیا کہا گیا تھا؟ وہاں یہ کہا گیا کہ لتبینا ما نزل الیہم، تاکہ آپ اسے بیان کر دیں۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیں، لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیں۔ تو ما نزل الیہم کو جب پیغمبر آگے پہنچائے گا، یا لوگوں کو اس سے آگاہ کرے گا، یا لوگوں کے لیے اس کو واضح کرے گا، تو یہ سب کچھ دے گا۔ یعنی ما نزل الیہم میں وہ حصہ بھی ہوگا جس کی تعویل یا جس کی شرح و وضاحت کے لیے عربی زبان کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔
ٹھیک۔
میں اس کو سمجھ لوں گا۔ وہ حصہ بھی ہوگا جو امور متشابہات کو بیان کرتا ہے، وہاں کیا حدود ملحوظ رکھنے ہیں وہ بتا دیے ہیں، اور مجمل آیتیں بھی ہوں گی۔ آگے ایک پورا مقدمہ قائم کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ مجمل آیات چند آیات
ہیں،
یعنی وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، وہ چند آیات ہیں۔ ان چند آیات کو اللہ کا پیغمبر پہنچائے گا اور ان کی تفسیر بھی ساتھ ہی پہنچا دے گا۔ یہ تفسیر کا پہنچانا ہے، نہ کہ تفسیر کرنا ہے۔ لفظ اسی معنی میں ہے جس معنی میں انہوں نے پہلے بیان کر دیا ہے، یعنی کیا؟ لِتُعَرِّفَهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ۔
ٹھیک۔
یعنی یہ قرآن نازل ہو گیا ہے، اب اس قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے، یہ پیغمبر اس کو لوگوں تک پہنچا دے گا، لوگوں کو اس سے آگاہ کر دے گا، لوگوں پر اس کو واضح کرے گا۔ اس میں مجمل آیات ہیں، تو مجمل آیات کی تفسیر بھی پیغمبر کو دے دی گئی ہے۔ پوری وضاحت سے آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، یہ جبریل لے کے آئے ہیں، یہ پیغمبر کو دی گئی ہے تاکہ وہ امت کو اس کی تعلیم دے دیں، اور پیغمبر امت کو اس کی تعلیم دے دیتے ہیں۔ یہ مجمل آیات ہیں جن کو اس طریقے سے طبری نے اس کانٹینٹ کا حصہ بنا کے واضح کیا ہے جس کانٹینٹ کو ما نزل الیہم سے آیت میں تعبیر کیا گیا ہے۔
ٹھیک،
تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ آگاہ کرنے کے معنی میں ہے، لفظ علم دینے کے معنی میں ہے، وہی اعلام، وہی تعریف، لفظ کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری وضاحت اس مقدمے میں ما نزل الیہم کی ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ما نزل الیہم میں وہ تفسیر بھی شامل ہے جو پیغمبر کو خدا کی طرف سے دی جاتی ہے اور پیغمبر اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود اس کی کوئی تفسیر کرتے ہیں، لفظ کے معنی وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے واضح کر۔
ٹھیک، اگر ہم صرف ایک سادہ سی مثال ہے، جو پورا کا پورا مدعا آپ نے واضح کیا، میرے ہاتھ میں آپ کی کتاب میزان ہے، میں ایک عالم کو پکڑاتا ہوں، وہ مجھ سے پلٹ کے پوچھتے ہیں غامدی صاحب نے اس میں اصول و مبادی کا ایک مقدمہ قائم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پوچھتا ہوں جی اس سے کیا مراد ہے؟ جو مراد آپ مجھے بتاتے ہیں وہی مراد میں آگے ان کو منتقل کر دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر میں نے نہ وہ جو متن موجود تھا اس کی شرح وضاحت کی ہے، نہ اس کی کوئی توضیح تفصیل کی ہے، بلکہ جو مدعا اس کی وضاحت میں جو مجھ پر غیر واضح تھا آپ سے پہنچا ہے، اس کو آگے منتقل کر دیا۔
یہی بات ہے، یہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ ہمارے ائمہ اصول بھی بالکل اسی طرح لفظ کو لے کے چل رہے ہیں، اس پر مجھے آگے گفتگو کرنی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میں نے اس سے پہلے ابن عاشور کے حوالے سے واضح کی، وہ پورا اقتباس آپ یاد کریں، وہ ہم سنا چکے ہیں، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ما نزل الیہم کو اگر آپ قرآن کے محتویات کے معنی میں لیں گے، مشمولات کے معنی میں لیں گے، تو پھر ترجیح یہ ہوگی کہ تبینہ کو آپ تبلیغ کے معنی میں لیں
گے،
اور اگر آپ اس کو جو پہلے از ذکر آیا ہے بین ہی وہ قرار دے دیں گے، یعنی قرآن مجید دیا گیا، قرآن کو آگے پہنچا دیا، اب اگر اس معنی میں آپ لیں گے تو پھر شرح وضاحت کے معنی کی ترجیح ہوگی۔
بالکل،
یہ وہ بات ہے جس کو سامنے رکھ کر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمخشری نے جب یہ واضح کر دیا کہ وہ ما نزل الیہم کو قرآن کے محتویات کے معنی میں لے رہے ہیں، ما نزل الیہم فیہ
جو کانٹینٹ ہے،
جو ذکر میں، جو اس یاد دہانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل کی گئی ہے، وعد ہے، وعید ہے، امر ہے، نہیں ہے، اس معنی میں لے رہے ہیں، تو پھر وہ یہ بتائیں یا نہ بتائیں کہ انہوں نے یہاں تبینہ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، وہ اسی معنی میں ہوگا۔ یہی عرض کیا تھا نا، جس کے بارے میں فاضل ناقد کا خیال ہے کہ وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی رائے کیا ہے، ان کی رائے ایسے جانی جاتی ہے، یعنی لفظ کیا ہے، لفظ کے معنی کیا ہے، اس کو پیچھے رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے طبری کا بھی بتا دیا کہ وہ کوئی نئے معنی بیان نہیں کر رہے، زمخشری کے بارے میں بھی واضح کر دیا، یہ صرف مجمل کی تفسیر ہے، جو تفسیر کرنے کے معنی میں نہیں، جو تفسیر اوپر سے ملی ہے اس کے پہنچانے کے معنی میں تبینہ کا حصہ بن گئی۔
ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ تبین کے مفہوم میں ہمارے ماضی کے جو مفسرین ہیں کیا مراد لیتے ہیں، اس میں دو مفسرین بالخصوص طبری اور زمخشری کے حوالے غامدی صاحب نے پیش کیے تھے کہ اس کو پہلے مفہوم ہی میں مراد لیتے ہیں جو ایذا کا ہے، اظہار الشے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اصولیین اس پوری بحث میں بیان سے کیا مراد لیتے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔